ولو شهد بألف أو بقرض ألف وزاد أحدهما قضى كذا قبلت بألف وبقرض ألف ورد قوله قضى كذا لأن شهادة الفرد غير مقبولة. صورت مسئلہ یہ بھئی، ایک شخص نے دوسرے پر 1000 درہم کا دعویٰ کیا کہ اس نے میرے 1000 درہم میرا اس پر دین ہے یا میرا 1000 درہم اس پر قرض ہے بھئی، اور دو گواہ بھی لے کر آیا قاضی کے پاس بھئی. اب قاضی کے پاس ایک گواہ نے تو یہ کہا کہ اس کے کتنا دین دینا ہے، 1000 دین ہے اس پر یا 1000 قرض ہے. دوسرے گواہ نے بھی یہی گواہی دی کہ اس نے اس کا 1000 دینا ہے دین، لیکن ساتھ تھوڑا سا اضافہ کر دیا. کیا کہا؟ کہ اس نے اس کا 1000 درہم اس پر دین ہے یا اس نے 1000 درہم بطور قرض کے لیے تھے اور اس میں سے 500 درہم یہ ادا کر چکا ہے. تو ایک گواہ نے کس چیز کا اضافہ کر دیا کہ 500 یہ کیا کر چکا ہے، ادا کر چکا ہے. کہتے ہیں بھئی 1000 درہم پر فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ جو اس نے ادائیگی والا قول کیا ایک گواہ نے اس کو رد کر دیا جائے گا. کیوں رد کیا جائے گا؟ وجہ یہ کہ 1000 اس پر دین ہے، اس پہ دونوں گواہ متفق ہیں، تو دو گواہیاں آگئی دعوے پر، تو دعویٰ کیا ہوا اس پر، دعویٰ صحیح، اس پر فیصلہ ہو گیا. اور جو ادائیگی کی بات کی، کتنے گواہ ہونے کی؟ ایک نے. اور کیا ایک کی وجہ سے اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایک گواہی کسی مسئلے میں قبول نہیں. وَلَوْ شَهِدَا بِأَلْفِن، اگر دو گواہوں نے گواہی دی 1000 کی اور بِقَرْضِ أَلْفٍ اور یا 1000 قرض کی، وَزَادَ أَحَدُهُمَا اور دونوں گواہوں میں سے ایک نے بڑھا دیے یہ لفظ قضا قضا کہ اس نے ادا کر دیے ہیں، مدعی نے ادا کر دیے قضا اتنے درہم بھئی، اتنے یقض یا قضا اتنے درہم کیا کر دیے گئے ہیں، ادا کر دیے گئے ہیں. قبلت بی الفین، تو اس کی گواہی قبول کی، گواہی کو قبول کیا جائے گا. بی الفین کتنے پر؟ 1000 پر. و بی قرض الفین اور 1000 قرض پر قبول کیا جائے گا. ورد قولہ قضا قضا بھئی، اور ایک گواہ کے اس قول کو رد کر دیا جائے گا کہ اتنے یہ کیا کر چکا ہے، ادا. کیوں؟ لِأَنَّ شَهَادَتَ الْفَرْدِ غَيْرُ مَقْبُولَتِن، اس لیے کہ ایک فرد کی گواہی جو ہے وہ مقبول نہیں ہے. إِلَّا إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخر، مگر یہ کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ گواہی دے دے، دوسرا بھی کہے کیا کر چکا ہے یہ بھئی، 1000 500 ادا کر چکا. وَلَا يَشْهَدُ مَنْ عَلِمَهُ حَتَّى يُقِرَّ الْمُدَّعِي عِنْدَ النَّاسِ بِمَا قَبَضَ. جی کہتے ہیں بھئی دیکھو، اب دو گواہ لے کر آئے بھئی، مدعی لے کر آیا، ایک گواہ کیا گواہی دی کہ اس نے کتنا دینا اس کا 1000، اور دوسرے نے بھی کہا 1000 اس سے بطور قرض وغیرہ کے تو لیے تھے لیکن کتنے ادا کر چکا ہے، 500. کہتے ہیں اس دوسرے گواہ کو گواہی نہیں دینی چاہیے، اس دوسرے گواہ کو، اس کو جب پتا ہے کہ 500 کی ادائیگی ہو چکی ہے تو اس کو گواہی نہیں دینی چاہیے بھئی، جب تک کہ مدعی لوگوں کے سامنے آ کر اقرار نہ کر لے کہ یہ مجھے کیا کر چکا ہے، 500 روپے ادا کر چکا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب حالانکہ دیکھو وہ گواہ جانتا تھا کہ یہ کیا کر چکا ہے، مدعی اس کو 500 روپے 500 درہم ادا کر چکا ہے، لیکن پھر بھی فیصلہ کتنے پر ہوا، 1000 پر. تو مدعی بیچارے کو نقصان اٹھانا پڑا یا نہیں اٹھانا پڑا؟ تو کس کی وجہ سے اٹھانا پڑا؟ اس کی گواہی کی وجہ سے. اگر یہ گواہی نہ دیتا تو اس پر 1000 ثابت ہوتے نہیں بھئی، اس کی گواہی کی وجہ سے 1000 ثابت ہو گئے. لہٰذا جب اس کو پتا ہے کہ 500 روپے ادا ہو چکے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے، مدعی کو کہنا چاہیے میں گواہی دینے تب جاؤں گا جب تم لوگوں کے سامنے کیا کر لوگے، اقرار کر لوگے کہ تمہیں وہ 500 روپے ادا کر چکا ہے. اب تو مولانا اقرار پر کئی گواہ بن جائیں گے، لہٰذا اب وہ مقر نہیں سکتا، وہ کسی بھی اوقات جا کر گواہی دے وہ گواہ بن گئے. جی تو اب 500 ہی پر پھر فیصلہ ہوگا، دو گواہ آ جائیں گے اقرار پر اور 500 پر فیصلہ ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ یہ معنی ولا یشہدو، گواہی نہیں دینی چاہیے من اس شخص کو، گواہی نہ دے وہ شخص، عالمہ ہو جو اس بات کو، اس ادائیگی کو جانتا ہے. حتی یقر المدعی عند الناس، یہاں تک کہ مدعی اقرار کر لے لوگوں کے پاس، لوگوں کے سامنے، بما قبضا، اس مال کا جس پر اس نے قبضہ کیا ہے. ایجب علی الذی یعلم قضاء البعض، واجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے بعض کی ادائیگی کو، کہ اللہ یشہد، واجب کیا ہے کہ وہ گواہی نہ دے، حتی یقر المدعی عند الناس بما قبضا، یہاں تک کہ مدعی لوگوں کے سامنے اقرار کر لے اس چیز کا جس پر اس نے قبضہ کیا ہے. لِأَلَّا يَتَضَرَّرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، تاکہ ضرر نہ اٹھائے مدعی علیہ، بھائی ورنہ تو کیا اٹھائے گا مدعی علیہ، ضرر. مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ وَذَكَرَ التَّحَاوِي، وَذَكَرَ التَّحَاوِي عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تُقْبَلُ، اور امام طحاوی ذکر فرماتے ہیں عَنْ أَصْحَابِنَا، ہمارے فقہا سے، کہ اَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تُقْبَلُ، کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وَهُوَ قَوْلُ زُفَر، اور یہی قول ہے کس کا؟ امام زفر کا. بھئی کیوں اس کی گواہی کو کیوں نہیں قبول کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں بھئی جس نے بعض کی ادائیگی کی گواہی دی ہے نا، اس کی گواہی کو تو سرے سے قبول ہی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يُكَذِّبُ شَاهِدَ قَضَاءَ الْبَاضِي، اس لیے کہ مدعی خود تکذیب کر رہا ہے اس گواہ کی جو قضائے بعض کی گواہی دے رہا ہے. بعض کی ادائیگی کا جو شاہد ہے مدعی خود کیا کر رہا ہے اس کی؟ بھئی مدعی نے کیا دعویٰ کیا؟ اس نے میرا 1000، اس نے کہا کہ 500 مجھے ادا کر چکا ہے، نہیں، اور گواہ کیا کہہ رہا ہے؟ 500 روپے یہ ادا. تو مدعی خود کیا کر رہا ہے؟ اپنے ایک گواہ کو جھٹلا رہا ہے. جب اس کو جھٹلا رہا ہے تو اس کی گواہی کو قبول ہی نہیں ہونا چاہیے. قلنا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بھئی قبول کر لیں گے بھئی. کیوں کہتے ہیں قلنا؟ کیوں؟ الاکذاب فی غیر المشہود بہ لا یمنع القبول، اس لیے کہ یہ جو جھٹلا رہا ہے، ٹھیک ہے ہمیں آپ کی بات قبول ہے، کہ یہ مدعی کیا کر رہا ہے، کس کو جھٹلا رہا ہے؟ اس گواہ کو جس نے کیا کہا تھا، بات کی ادائیگی کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں بھئی دیکھو دعوے کے اندر نہیں جھٹلا رہا، دعوی اس کا کیا تھا مدعی کا، کہ اس پر میرا کتنا دین ہے، کتنا قرض ہے، 1000، اور اس گواہ نے بھی کتنا کہا کہ اس نے کتنا قرض لیا تھا، 1000، تو اس دعوے میں تو نہیں جھٹلا رہا، کس میں جھٹلا رہا ہے؟ ادائیگی میں. اور اس نے ادائیگی کا کوئی دعویٰ کیا ہے؟ دعوے میں ادائیگی ذکر، تو وہ مشہود بھی جس چیز کی وہ گواہی دے رہا ہے اس میں نہیں جھٹلا رہا. کس میں جھٹلا رہا ہے؟ غیر مشہود بھی میں. جس دعویٰ جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے وہ مشہود بھی ہوا بھئی، تو اس مشہود بھی میں نہیں جھٹلا رہا، بلکہ کس میں جھٹلا رہا ہے؟ غیر مشہود بھی. اور غیر مشہود بھی میں جھٹلا بھی دیا تو کوئی حرج نہیں بھئی. صورت سمجھ میں آگئی؟ قلنا، ہم جواب دیتے ہیں الاکذاب فی غیر المشہود بھی، غیر مشہود بھی کے اندر جھٹلانا، لا یمنع القبول، یہ قبولیت کو منع، اس کو روکتا نہیں بھئی. وَلَوْ شَهِدَا بِقَتْلِ زَيْدٍ يَوْمَ قَضَى بِمَكَّةَ تَوَى، صورت مسئلہ یہ بھئی، دو آدمیوں نے بھئی کوئی کسی مسئلے کے اندر آ کر قاضی کے سامنے گواہی دی کہ زید کو فلان دن 25 جنوری کو مثلا بھئی کو مکہ میں قتل کیا گیا تھا. دو اور گواہ، انہوں نے کہا 25 جنوری کو زید کو کوفہ میں قتل کیا گیا تھا. کہتے ہیں دونوں گواہیاں رد کر دی جائیں گی، کیونکہ ایک ہی فعل، یہ فعل جو ایسا ہے جو دو جگہ پر نہیں ہو سکتا، یا تو زید کوفہ میں قتل ہوا ہوگا یا مکہ میں، اور دونوں تو دو گواہ ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اب ہم ترجیح نہیں دے سکتے، تو دونوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر. لیکن اگر قاضی کے پاس ایک گواہی پہلے آگئے اور قاضی نے اس پر فیصلہ بھی کر دیا، اس کے بعد اگر آپ دوسری گواہی آئے، پہلی گواہی نے کیا کہا تھا زید 25 جنوری کو کہاں قتل ہوا؟ مکہ میں. قاضی نے فیصلہ کر دیا اس پر بھئی، پھر دوسری گواہی والے بعد میں آئے، 2-4 دن بعد دو اور گواہ آگئے، بھئی زید تو 25 جنوری کو کہاں قتل ہوا؟ کوفہ میں. بھئی اب تو پہلی گواہی پر فیصلہ ہو چکا، جب فیصلہ ہوا تو وہ گواہی ترجیح پا گئی، جب ترجیح پا گئی تو اب اس گواہی کی وجہ سے اس فیصلے کو توڑا نہیں جائے گا. وَلَوْ شَهِدَا، اگر گواہی دی دو گواہوں نے بِقَتْلِ زَيْدٍ، زید کے قتل کرنے کی، يَوْمَ قَضَى فلان دن کے اندر، مثلاً بھئی بِمَكَّةَ تھا، کہاں پر بھئی؟ مکہ میں. وَآخَرَانِ، اور دو دوسرے گواہوں نے گواہی دی، بِقَتْلِهِ زید کے قتل کرنے ہونے کی بھئی، فیہ اسی دن کے اندر بکوفہ تا کہاں پر بھائی کوفہ میں ردہ تا دونوں گواہی کیا کی جائیں گی رد کی جائیں گی ای شہیدہ بقتل زید فی ذالک اليوم بکوفہ تا دیکھو تفسیر اسی کی کر رہے ہیں جو متن میں ہے گواہی دی دو گواہوں نے زید کے قتل ہونے کی اسی دن کے اندر بھائی کوفہ کے اندر ترد البینہ تانی دونوں بینہ کو رد کر دیا جائے گا لئن احداہما کاذبۃن بیقینن اس لیے کہ دونوں میں سے ایک تو یقیناً کیا ہے جھوٹی ہے بھائی ایک جگہ دونوں جگہ یہ فیل ہو ہی نہیں سکتا تھا تو ایک تو یقیناً جھوٹی ہے اب کون سی جھوٹی ہے پتا نہیں سمجھ میں ولیس احداہما اولا من الاخرى اور کوئی ایک بھی دوسری سے اولا نہیں ہے بھائی پتہ ہی نہیں چل رہا تو دونوں رد کر دی جائیں گے فَإِنْ قَضَى بِإِحْدَاهُمَا اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا ایک گواہی سے ثُمَّ قَامَتِ الْأُخْرَى پھر دوسری گواہی بھی آگئی ردت اب یہ دوسری کو کیا کر دیا جائے گا رد ہیا ردت ہیا دوسری کو رد کیا جائے گا لِأَنَّ الْأُولَى تَرَجَّحَتْ اس لیے کہ پہلی گواہی ترجیح پا گئی بھئی بِاتِّصَالِ الْقَضَائِ کس وجہ سے بھئی قضا کے ملنے سے اس کے پہلی گواہی کے ساتھ کیا مل چکا فیصلہ مل چکا ہے بِاتِّصَالِ الْقَضَائِ بِهَا اس کے ساتھ فیصلہ مل جانے کی وجہ سے فَلَا يَنْتَقِضُ بِالثَّانِيَةِ تو لہذا یہ فیصلہ دوسری گواہی کی وجہ سے ٹوٹے گا نہیں بھائی وَلَوْ شَهِدَا بِالسَّرِقَةِ بَقَرَةٍ وَاخْتَلَفَا فِي لَوْنِهَا قُطِعَ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذُكُورَةِ اللَّهِ صورت مسئلہ یہ بھائی زید کی مثلا کوئی چیز چوری ہو گئی مثلا گائے چوری ہو گئی بھائی آپ دو گواہ یہ لے کر آیا انہوں نے گواہی دی کہ زید کی گائے مثلا کون لے گیا ہے فلاں شخص لے گیا ہم نے دیکھا بھائی اس کو لے جاتے ہوئے اور ایک گواہ نے ذکر کیا کہ سفید رنگ کی گائے تھی یا بھئی یہ سرخی مائل گائے تھی وہ لے کر جا رہا تھا رات کو میں نے اسے دیکھا بھئی دوسرے گواہ نے بھی کہا ہاں میں نے بھی اس کو دیکھا وہ کالے رنگ کی گائے لے کر جا رہا تھا بھئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں گواہی قبول کی جائے گی اگرچہ رنگوں میں اختلاف آ گیا ایک نے سرخی والا رنگ ذکر کیا دوسرے نے کیا وجہ ہے کہتے ہیں بھئی دراصل چوری ہوگی رات کو اور رات کے وقت اس نے عموماً دیکھنے والا دور سے دیکھتا ہے چور کسی کے پاس سے تو نہیں گزرے گا دور سے گزرے گا بھئی اس نے دور سے دیکھا ہے اور دونوں رنگ رات کے وقت قریب قریب ہیں بھئی ان کا پتہ تو ہو سکتا ہے ایک کو صحیح پتہ نہیں چلا اس نے سیاہ کہہ دیا اور دوسرے نے ذرا غور سے دیکھا تو اسے سرخ معلوم ہوا بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو پھر گواہی قبول ہوگی اور اس چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھئی رنگوں میں اختلاف آ گیا ایک ہی گائے سرخ بھی ہو کالی بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا یا تو سرخ ہوگی یا کالی ہوگی لہذا گواہی رد ہے بھئی جی دوسری صورت بھئی ایک گواہ نے کہا کہ گائے تھی وہ لے کر جو جا رہا تھا بھئی وہ فلاں شخص رات کو وہ کیا تھی دوسرے نے کہا دوسرے گواہ نے کہا وہ بیل تھا اب اختلاف ذکورت میں آ گیا بھئی ایک کہتا ہے وہ مذکر ہے دوسرا کہتا ہے مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہے اب بالاتفاق گواہی رد کی جائے گی مولانا سمجھ میں آیا اس لیے کہ مذکر مؤنث ہونے کا پتہ قریب سے چلتا ہے اور ایک ہی گائے مذکر بھی ہو اور مؤنث بھی ہو ایسا ہو سکتا ہے بھائی ایسا ہاں رنگوں میں تو یہ بھی ممکن ہے ایک طرف سے گائے سرخ تھی دوسری طرف سے سیاہ تھی ایک نے ایک طرف سے دیکھا سرخ نظر آئی دوسرے نے دوسری طرف سے دیکھا یا دونوں نے دور سے دیکھا دونوں وہ توجیہ ممکن ہیں لیکن ذکورت کے اندر یہ ممکن نہیں بھئی اس کا تو پتہ قریب سے ہی چلے گا اور جب ایک نے دیکھ لیا مذکر ہے یا مؤنث ہے تو دوسرے اس کے عکس گواہی دے رہے تو معلوم ہوا اتفاق نہیں بھئی تو رد کی جائے تو یہاں اس میں اشتباہ کا خطرہ نہیں بھئی وَلَوْ شَهِدَا بِسَرْقَةِ بَقَرَةٍ اگر گواہی دی بھئی دو گواہوں نے گائے کے چوری کی بھئی وَقْتَ لَفَا فِي لَوْنِهَا اور ان دونوں گواہوں نے اختلاف کیا اس کے رنگ کے اندر قُطِعَا تو کیا کیا جائے گا بھئی چور کے ہاتھ کو یعنی گواہی قبول کر لی جائے گی وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي الذُّكُورَةِ، اور اگر اس کے مذکر ہونے کے اندر اختلاف کیا لا، پھر اس کے ہاتھ کو یعنی گواہی کو کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا. وَعِنْدَهُمَا لَا يُقْطَعُ فِي الْوَجْهَيْنِ، جبکہ صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. وَقِيلَ الْاِخْتِلَافُ فِي اللَّوْنَيْنِ مُتَشَابِهَيْنِ كَالسَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ. بعض فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو اختلاف آیا بھائی صاحبین کا اور امام صاحب کا، یہ ان دو رنگوں میں ہے جو آپس میں متشابہ ہوں، ان دو رنگوں میں جو آپس میں ہیں، جیسے سرخی اور سیاہی بھائی، گہرا سرخ سا رنگ بھائی اور دوسری کا رنگ سیاہ بھائی، تو تاریکی میں ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، پتہ نہیں چلے گا جی. اور باقی اگر ایسے رنگ نہیں جن میں اشتباہ آتا ہو، مثلا ایک رنگ بتا رہا ہے سفید اور دوسرا کیا بتا رہا ہے سیاہ، تو اس میں کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں، بالاتفاق امام صاحب کے نزدیک بھی اب اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، رد کیا جائے گا، کیونکہ یہاں اشتباہ کا امکان نہیں. تو کہتے ہیں وقیلہ، کہا گیا الاختلاف فی اللونین متشابہین، ان دو رنگوں میں ہے جو متشابہ ہوں، کالسواد والحمرہ، جیسے سیاہی اور سرخی، لا فی السواد والبیاض، نہ کہ ان سیاہی اور سفیدی میں. وقیل فی جمیع الالوان، اور کہا گیا کہ تمام رنگوں میں اختلاف ہے. دوسرا قول یہ ہے بھائی چاہے سفید ہو سیاہ جو مرضی ہو، تاریکی میں کیا ہوگا؟ سارے کس قسم کے معلوم ہوں گے؟ سیاہی سی معلوم ہو. لہو، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان السرقت یقع فی اللیالی، کے چوری جو ہے وہ رات میں واقع ہوتی ہے، والرائی یراہ من بعید، اور دیکھنے والا دیکھتا ہے دور سے، فاللونان یتشابہانی، تو دونوں رنگ کیا ہیں؟ متشابہ ہیں. والازہر قولہما بھائی، صاحب شرع وقایا فرماتے ہیں زیادہ ظاہر قول کس کا ہے بھائی؟ صاحبین کا ہے بھائی جی. وَلَوْ شَهِدَ بِشِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ كِتَابَتِهِ بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَمِئَةٍ رُدَّتْ. آپ نے پڑھا تھا امام صاحب کے نزدیک دونوں گواہوں کا لفظوں میں بھی اتفاق ضروری اور معنی کے اندر بھی اتفاق، اور صاحبین کے نزدیک صرف معنی میں اتفاق کافی ہے، لفظوں کے اندر اتفاق ضروری جی. کئی مسئلے پڑے تھے، اب آپ مجھے بتلاتے جائیے بھئی کیا صورت مسئلہ ہوگی. مثلا دیکھیے بھئی، آپ قاضی ہیں، آپ کے پاس ایک دو گواہوں نے آ کر گواہی دی، زید نے دعویٰ مثلا کسی شخص پہ کیا ہے 1,00,000 روپے کا بھئی، ایک گواہ نے آ کر کیا کہا کہ مثلا ایک گواہ نے کیا کہا کہ اس شخص پر زید کا کتنا دین ہے 1,00,000، دوسرے نے کہا 1,50,000 ہے، 1,50,000 ہے بھائی جی، امام صاحب کے نزدیک کیا ہوگا جی؟ کیا کیا جائے گا؟ زید کا دعویٰ کتنا ہے؟ اور آپ نے پڑھا تھا اگر عقل کے اندر ہو پھر رد کر دی جائے گی گواہی مولانا، کیونکہ مدعی خود کیا کر رہا ہے؟ زیادہ کی گواہی دینے والے کی تکذیب کر رہا ہے. مدعی کا دعویٰ کتنا ہے؟ 1,00,000، اور ایک گواہ نے بھی کتنے کی گواہی دی؟ 1,00,000، اس کی تو اس تصدیق کر رہا ہے. اگلے گواہ نے کتنے کی گواہی دی؟ 1,00,000، اور تو مدعی نے کتنے کا دعویٰ کیا؟ تو یہ اس گواہ کی کیا کر رہا ہے؟ خود تکذیب کر رہا ہے. مدعی نے خود اپنے گواہ کو جھٹلا دیا ہے، لہٰذا اب فیصلہ ہوگا ہی، کتنا گواہ رہ گئے؟ 1 رہ گئے، اور ایک پر فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی. تو لہٰذا مدعی اگر اکثر کا دعویٰ کرتا ہو، پھر آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ گواہی کو کیا کیا جائے گا. لہٰذا اگر مدعی نے بھی 1,50,000 کا دعویٰ کیا تھا، اب ایک گواہ نے گواہی دی 1,00,000 کی، دوسرے نے گواہی کتنے کی دی؟ 1,00,000، اور تو کتنے پر فیصلہ ہوگا؟ 1,00,000 پہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ 1,00,000 میں دونوں گواہ متفق ہیں، اور 50,000 میں ایک گواہ اکیلا ہے، اور ایک پر کی گواہی پر فیصلہ، تو اتفاق کتنے میں ہے صرف؟ 1,00,000، تو 1,00,000 پر فیصلہ ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ دوسری صورت بھائی تو اکثر کا دعویٰ اکثر کا ہوگا تو عقل پہ فیصلہ کر دیا جائے گا، جبکہ لفظاً و معنی یہ امام صاحب کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک صرف معنی کے اندر اتفاق کافی ہے. مثلاً بھائی اختلافی صورت یہ اس میں نکلے گی، ایک زید نے دعویٰ کیا ہے، دعوے کو ابھی چھوڑیں، ایک گواہ نے گواہی کتنے کی دی، ایک لاکھ، ایک لاکھ کی، اور دوسرے نے گواہی کتنے کی دی، دو لاکھ. یہ یوں کہیں بھائی عربی عبارت بنا لیں بھائی، تثنیہ کا صیغہ ہی تاکہ بالکل الگ ہو جائے بھائی، ایک گواہ نے گواہی دی الف کی، دوسرے گواہ نے گواہی دی الفین کی بھائی. اب لفظوں میں اتفاق نہیں، اب چاہے دعویٰ ہزار کا ہو چاہے دعویٰ دو ہزار کا ہو، دونوں صورتوں میں گواہی کو کیا کر دیا جائے گا، کس کے نزدیک، کیونکہ لفظوں میں اتفاق نہیں آیا. کبھی بھی الف کو الفین سے تعبیر یا الفین کو الف سے تعبیر نہیں کیا جاتا. ہاں صاحبین کیا فرماتے ہیں، معنی کے اندر تو اتفاق ہے، ایک نے الف کی گواہی دی ہے دوسرے نے الفین کی، اور الفین میں کیا داخل ہے، الف بھی داخل ہے، تو لہذا فیصلہ کتنے پر کر دیا جائے گا، الف پر کر دیا جائے گا، بشرطے کہ دعویٰ کتنے کا ہو، اکثر کا ہو، کتنے کا ہو، یعنی الفین کا دعویٰ ہو. اگر دعویٰ الف کا تھا پھر صاحبین کے نزدیک بھی گواہی کو کیا کر دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے، یہ تھا دین کے مسئلے میں. تو دین کے مسئلے میں اگر دو گواہوں کے اندر اختلاف آ جائے، کیا آ جائے، اختلاف آ جائے، تو صاحبین کے نزدیک معنی لفظوں میں اختلاف ہو لیکن معنی کے اندر اتفاق کیا ہے، کافی ہے، بشرطے کہ مدعی نے دعویٰ کتنے کا کیا ہو، اکثر کا کیا ہو. صورت سمجھ میں آ گئی. اور امام صاحب کے نزدیک لفظوں میں بھی اتفاق ضروری اور معنی میں بھی اتفاق ضروری، اور اگر سمجھ میں آئے تو اتفاق ضروری. اب دیکھیے بھائی یہ تو دین کے مسئلے میں تھا، اب آگے کچھ عقد آ رہے ہیں، عقد کے سلسلے میں بات مختلف ہوگی. زید نے عمر پر دعویٰ کیا کہ اس نے یہ غلام مجھ سے ایک لاکھ روپے میں خریدا ہے. زید نے کس پر دعویٰ کیا، عمر پر دعویٰ کر دیا کہ اس کے اور میرے درمیان ایجاب و قبول ہو چکا ہے اور یہ غلام اس نے مجھ سے ایک لاکھ روپے میں خریدا ہے. اب گواہ نے آ کر دو گواہ بھی لے آیا، ایک گواہ نے گواہی دی بھائی کہ میں بھی اس وقت موجود تھا بھائی، میرے سامنے اس نے دوسرے سے کیا، کس نے خریدا، بیچنے والا کون بھائی، زید نے غلام بیچا ہے عمر کو کتنے میں، ایک لاکھ. دوسرے نے کہا میرے سامنے بیچا ہے ایک لاکھ، یا میرے سامنے کو چھوڑ دیں بس، ایک نے کیا کہا کتنے میں بیچا ہے، ایک لاکھ میں، دوسرے نے ایک لاکھ پچاس ہزار میں. اب کیا صورت بنے گی، دعویٰ کتنے کا ہے، ایک لاکھ کا، گواہی کتنے پر، ایک، دوسری، جی امام صاحب کے نزدیک رد کی جائے گی، دعویٰ کتنے کا ہونا ضروری، اکثر کا، اور اکثر کتنا ہے، ایک لاکھ، اور دعویٰ اکثر کا ہے یا عقل کا ہے، عقل، لہذا رد. اچھا صاحبین کے نزدیک بھائی، جی صاحبین کے نزدیک بھی گواہی کیا کی جائے گی، رد کی جائے گی. اچھا بھائی دیکھو، دین کے مسئلے میں مقصود تھا مال اور یہ ہے عقد، تو یہاں پر مقصود ہے عقد کو ثابت کرنا، کس کو ثابت کرنا ہے، عقد کو ثابت کرنا ہے، تو یہ ضابطہ بھی ساتھ ملا لینا. کہ دین کے مسئلے میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ مال. اور یہ کیا ہے؟ عقد ہے. تو عقد میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ عقد کو ثابت کرنا. اب آگے چلتے ہیں. دوبارہ دیکھو بھائی, زید نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام مجھ سے عمر نے کتنے میں خریدا؟ 150,000 میں. 150,000 میں. ایک گواہ نے گواہی کتنے پر دے دی؟ 100,000 پر. دوسرے نے گواہی کتنے پر دے دی؟ 150,000 پر. کیا فیصلہ ہوگا؟ جی غور سے سوچ کر مجھے بتانا ہے بھائی. گواہ مدعی نے کتنے پر دعویٰ کیا ہے؟ 150,000 پر. اچھا, ایک گواہ نے کتنے پر گواہی دے دی؟ کہ میرے سامنے عقد 100,000 پہ ہوا. دوسرے نے کہا کتنے پہ ہوا ہے؟ 150,000 پہ. آپ کیا فیصلہ دیں گے؟ کتنے پر فیصلہ کر دیں گے؟ نہیں بھائی, یہاں اب آپ دونوں گواہیاں رد کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اصل مقصد ہے عقد کو ثابت کرنا, اور ایک عقد ہوا 100,000 پر یہ الگ, اور ایک عقد ہو 150,000 پر یہ کیا ہوگا؟ ایک ہی عقد 100,000 پر بھی اور 150,000 پر بھی ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا جو عقد 100,000 پہ ہوگا وہ الگ ہے, اور جو ایک عقد 150,000 پہ ہو وہ, ایک عقد 9 روپے پر ہو ایک عقد 10 روپے پر ہو, یہ ایک ہی ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ الگ الگ ہوں گے. تو ایک گواہ نے ایک عقد پہ گواہی دے دی, دوسرے نے دوسرے عقد پہ گواہی دے دی, تو ہر عقد پہ ایک ایک گواہی ہوئی, تو کوئی بھی عقد ثابت نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ اور یاد رکھو جانبین سے اسی طرح ہے, چاہے دعویٰ کرنے والا بائے ہو چاہے دعویٰ کرنے والا مشتری ہو, دونوں جانب سے مقصود کیا ہے؟ عقد کو ثابت کرنا. جی, اور اسی طرح کتابت ہے مولانا, تو کتابت کے اندر بھی غلام اور آقا کے اندر جھگڑا آیا بھائی. آقا کہتا ہے بدلے کتابت کتنا طے ہوا تھا؟ 100,000. غلام کیا کہتا ہے؟ بدلے کتابت آقا کہتا ہے مثلا 150,000 طے ہوا تھا. غلام کتنا کہتا ہے؟ 100,000 طے ہوا تھا. تو چاہے دعویٰ کرنے والا آقا ہو چاہے دعویٰ کرنے والا غلام, دونوں جانب سے مقصود کیا ہے؟ عقد ہے, اس بات عقد ہے. لہذا یہاں پر گواہی میں بالکل اتفاق ہونا ہر لحاظ سے گواہوں کا ضروری. اگر ایک 100,000 کی دیتا ہے دوسرا 100,000, تو 100,000 سے دوسرا عقد ثابت ہوا, اور 150,000 سے دوسرا عقد. تو ایک ایک گواہی آئی ہر عقد پر, اور ایک گواہی کی وجہ سے کوئی ایک بھی عقد ثابت نہ 100,000 والا ثابت ہوگا کیونکہ اس پہ بھی ایک گواہی, 150,000 والا بھی ثابت نہیں کیونکہ اس پر بھی ایک گواہی. تو یہاں یاد رکھنا عقد. آگے آئے گا مسئلہ, بعض ایسی جگہ آئیں گی جہاں ایک جانب سے عقد مقصود ہوتا ہے اور دوسری جانب سے مال مقصود ہوتا ہے, اور یہاں پر دونوں جانب سے کیا مقصود ہے؟ عقد مقصود ہے. وَلَوْ شَهِدَ بِشِرَاءِ عَبْدٍ, اگر گواہی دی دو گواہوں میں سے ایک نے غلام کے خریدنے کی, او کتابتی ہی یا اس کتابت کی اس غلام کے, بھی الفین کتنے کے بدلے بھائی؟ غلام کو خریدنے کی گواہی دی ایک نے یا اس کی کتابت پر گواہی دی, بھی الفین کتنے کے بدلے؟ 1,000 کے بدلے. والآخر بھی الفین ومئۃ, اور دوسرے پر کتنے, دوسرے نے کتنے پر گواہی دی؟ الف اور مئہ پر رد. تو اس گواہی کو کیا کیا جائے گا؟ رد کیا جائے گا. سوا انتال بائے ہو اول مشتری, بتلا دیا والا نا, چاہے دعویٰ کرنے والا بائے ہو یا مشتری ہو, یہ شراء کے مسئلے میں ہے مولانا. چاہے بائے دعویٰ کرے یا مشتری, بائے کی طرف سے دعویٰ ہو پھر بھی مقصود کیا ہے؟ اس بات عقد. مشتری کی طرف سے دعویٰ ہو پھر بھی کیا مقصود ہے؟ اس بات عقد. اسی طرح مولا جو ہے آقا, آقا کی طرف سے دعویٰ ہو یا غلام کی طرف سے کتابت کے اندر دعویٰ ہو, دونوں طرف سے مقصود کیا ہے؟ عقد کو ثابت کرنا. مال کسی کی طرف سے مقصود نہیں ہے. لِأَنَّ الْعَقْدَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الثَّمَنِ, اس لیے کہ عقد کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے اختلاف سمن سے. تو گواہی کو رد کر دیا جائے گا کیونکہ عقد سمن بدلے تو عقد بدل جاتا ہے. تو ایک گواہ نے کتنے پر گواہی دی؟ 1,000 پر, اور دوسرے نے 1,000 ایک سو پر, تو ہزار پر جو عقد ہے وہ الگ ہے اور ایک ہزار ایک سو پر جو عقد ہے وہ, تو دونوں عقدوں پر کتنی گواہیاں ہوئیں؟ ایک ایک, تو کسی پر بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. فیکون علی کل واحد شہادت فرد, تو ہر ایک عقد پر ایک فرد کی گواہی ہوئی. فلا تقبلوا, تو اس کو قبول جی. وقضا اذا اعتق بمال وصلح عن قود ورهن وخلع بھائی, اور اسی طرح اگر آزاد کیا بھائی, یہ عبارت بھائی کچھ درست نہیں لگتی. وقضا الاعتاق بمال ہوتا تو پھر بھی درست تھا. چلیے اسی طرح رہنے دیجیے خبر میں. وقضا اذا اعتق بمال, اور اسی طرح ہے بھائی اگر غلام کو کس کے بدلے آزاد کیا ہے, مال کے بدلے آزاد کیا. غلام نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ میرے آقا نے مجھے کتنے مال کے بدلے آزاد کیا ہے, ایک ہزار کے بدلے, ایک ہزار یا جتنے کا بھی دعویٰ کیا, اس نے کہا میرے آقا نے مجھے مال کے بدلے آزاد کیا, اور گواہ لے آیا اور گواہ نے کیا کہا, ایک گواہ نے کہا ایک ہزار کے بدلے آزاد کیا اور دوسرے نے کہا ایک ہزار ایک سو کے بدلے آزاد کیا, تو گواہی کو کیا کر دیا جائے گا, رد کر دیا جائے گا. اسی طرح صلح عن قبض, قبض کہتے ہیں قصاص کو مولانا. بھائی آپ جانتے ہیں ایک شخص دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو مقتول کے اولیاء کیا کریں گے, اس کو بھی قصاصاً قتل کریں گے, فیصلہ گواہ ہوئے فیصلہ ہو جائے گا, اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن مقتول کے اولیاء کو حق ہے, وہ چاہیں تو مال لے کر کیا کر لیں, صلح کر لیں یا معاف کر دیں. اب صلح ہو گئی بھائی, صلح ہو گئی, تو اب قاتل نے کہا صلح ہوئی ہے میری ان سے مال پر, اور دو گواہ بھی پیش کر رہی ہے, ایک گواہ نے کتنے پر گواہی دی, ایک لاکھ ایک ہزار پر, اور دوسرے نے ایک ہزار ایک سو پر, تو گواہی کو کیا کر دیا جائے گا, رد کر دیا ہے. اسی طرح رہن بھائی, رہن کے مسئلے میں راہن نے کیا دعویٰ کیا کہ یہ گھر جو ہے یہ مرہون ہے بھائی, اور ایک گواہ پیش کر دیے بھائی, اور ایک گواہ نے کیا کہا جی, ایک گواہ نے کہا کتنے پر رہن رکھوایا یہ گھر, ایک ہزار, دوسرے نے کہا ایک ہزار ایک سو پر, تو گواہیوں کو کیا کر دیا جائے گا, رد کر دیا جائے گا. اسی طرح خلہ کے اندر بھائی, عورت نے کیا دعویٰ کیا کہ خاوند نے میرے ساتھ خلہ کیا ہے, دو گواہ پیش کر دیے, ایک گواہ نے کتنے پر گواہی دی, ایک ہزار, دوسرے نے ایک ہزار ایک سو پر گواہی دے دی, تو ان ساری صورتوں کے اندر کیا کیا جائے گا بھائی, گواہی کو رد کیا جائے گا, کیونکہ یہاں پر مقصود کیا ہے, عقد کو, یہ سارے عقد ذکر ہوئے, اعتاق بمال, صلح عن قبض, رہان, خلا, یہ سارے عقد ہیں, تو یہاں مقصود کیا ہوا, عقد ہوا, بشرطے کے دعویٰ کرنے والا کون ہو, اعتاق بمال میں دعویٰ کرنے والا غلام ہو, صلح کے اندر دعویٰ کرنے والا قاتل ہو, اور رہن کے اندر دعویٰ کرنے والا راہن ہو, اور خلا کے اندر دعویٰ کرنے والی بیوی ہو, عورت ہو, پھر اس صورت میں مقصود کیا ہے, عقد, اور جب عقد کے مقصود ہوا تو گواہی کے اندر ذرا سا بھی اختلاف آ جائے تو گواہی قابل قبول نہیں, کیونکہ عقد کے اندر ایک عقد ہے ہزار پر, ایک عقد ہے ایک ہزار ایک سو پر, دونوں کیا ہیں, الگ الگ ہیں, صورت سمجھ. لیکن اگر انہی مسائل کے اندر دعویٰ دوسری جانب سے ہو کہ عطاق بمال کے اندر دعویٰ کرنے والا کون, مولا آقا کر رہا ہے, آقا کہتا ہے میں نے اس کو مال کے بدلے آزاد کیا, دو گواہ پیش کر دیتا ہے, ایک گواہ کیا کہتا ہے ایک ہزار پر, ایک ہزار کے بدلے آزاد کیا, دوسرا کیا کہتا ہے ایک ہزار ایک سو پر, تو یہ دین کی طرح ہوگا, مسئلہ کس کی طرح ہو گیا, کیوں بھائی یہاں اب عقد مقصود نہیں, کیوں, دعویٰ کرنے والا کون, آقا, معلوم ہوا آقا عقد کو کا اعتراف کر لیا اس نے, دعویٰ جب اس نے کیا ہے مال کا تو گویا اس نے عقد کو خود کیا کر لیا, تسلیم, سر عقد کو تسلیم کر لیا ہے, اب یہ جھگڑا صرف مال کے اندر کر رہا ہے کہ تھوڑا نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے, تو اب گواہوں کے اندر اختلاف آیا والا نا, اور جب اس صورت میں گواہ دین کے اندر گواہوں کے اندر اختلاف آتا تھا اس قسم کا, ایک کہتا تھا الف, دوسرا کہتا تھا الفن و مئتون, تو کیا کیا جائے گا, اگر مدعی نے کتنے کا دعویٰ کیا ہو, اکثر کا, تو عقل پر کیا کر دیا جائے گا, فیصلہ کر, کیونکہ اس میں دونوں گواہ متفق ہیں, صورت سمجھ میں آ گئی, اور اگر مدعی نے دعویٰ کس کا کیا ہے, عقل کا, تو پھر گواہی کو کیا کر دیا جائے گا, صورت سمجھ میں آئی, تو ان مسئلوں کے اندر اعتاق بھی مال، صلح عن قود، رہن اور خلا میں دعویٰ کرنے والا اگر غلام ہو، قاتل ہو، راہن ہو یا بیوی ہو تو اس میں مقصود کیا ہوا؟ عقد. لہذا معمولی اختلاف بھی آئے گواہی کو کیا کیا جائے گا؟ رد. اور اگر جانب آخر سے جانب آخر سے کیا ہو، دعویٰ ہو، مثلا دعویٰ کرنے والا آقا ہے اعتاق بمال میں، یا صلح عن قود کے اندر دعویٰ کرنے والے کون ہیں، مقتول کے مقتول کا ولی ہے، یا رہن کے اندر دعویٰ کرنے والا کون بھائی، مرتہن ہے، یا خلا کے اندر بھائی دعویٰ کرنے والی کون ہے، بیوی نہیں، خلا دعویٰ کرنے والا کون ہے، شوہر ہے، تو ان سب صورتوں میں مال مقصود ہے. کیونکہ دیکھو بھائی اعتاق بھی مال کے اندر، بھائی مال کے بدلے غلام کو آزاد کیا، مال کس کو ملنا ہے، آقا کو، تو آقا کا مقصود کیا ہوا، مال. اسی طرح صلح عن قود کے اندر مال کس کو ملنا ہے، ولی کو، تو ولی کا مقصود کیا ہوا، مال. اسی طرح رہن کے اندر بھائی راہن کو کیا ملے گا، مرتہن کو اس کا مال واپس ملے گا یا نہیں ملے گا بھائی، اس کا مال ملے گا. اور خلا کے اندر بھائی دعویٰ کرنے والا کون بھائی، شوہر، تو شوہر کیا اس کو کیا ملنے والا ہے، مال ملنے والا ہے. تو لہٰذا اگر شوہر کی جانب سے ہو یا مرتہن کی طرف سے ہو یا ولی مقتول کے ولی کی طرف سے ہو یا آقا کی طرف سے ہو تو پھر مقصود کیا ہوگا، جب مال مقصود ہوا تو یہ صورت کون سی اختیار کی جائے گی، دین والی. اور اگر جانب آخر سے ہو تو پھر کون سی صورت اختیار کی جائے گی، عقد والی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا. وَقَضَى اِذَا آتَقَ بِمَالٍ، اور اسی طرح ہوگا جب آزاد کر دے مال کے بدلے، وَصُلْحٌ عَنْ قَوَدٍ، اور اسی طرح ہے صلح عن قود بھائی قصاص کے صلح کرنا، وَرَهْنٌ، اور اسی طرح ہے رہن بھی، وَخُلْعٌ، اور اسی طرح ہے خلع بھی. ان ادال عبدو، اگر دعویٰ کون کرے، تو دعویٰ کس، یہ عبد اس کا تعلق کس سے ہے بھائی، اعتاق بھی مال سے. اگر دعویٰ کرنے والا غلام ہو، والقاتلو، یا دعویٰ کرنے والا کون ہو، یہ کس سے تعلق ہے، سلان قبض سے. والراہینو، یا اور دعویٰ کرنے والا کون ہو، یہ کس سے تعلق ہے، رہن سے. والعرسو، اور بیوی ہو، اس کا تعلق کس سے ہے، خلا سے ہے. کہتے ہیں فیہ لف و نشر، اس عبارت کے اندر لف و نشر ہے بھائی. ادھر دیکھو بھائی لف و نشر سمجھ لو بھائی، آپ پڑھیں گے علم بلاغت کے اندر، شاید اس سال پڑھیں نہیں تو اگلے سال تفصیل آ جائے گی بھائی. علم بلاغت کے اندر بھائی لف و نشر ایک صنعت ہے. لف و نشر اس کو کہتے ہیں کہ کئی چیزوں کو ذکر کر دیا جائے، مثلا دو تین یا چار چیزیں ذکر کر دی جائیں، پھر آگے چاروں کا حکم ذکر کیا جائے، چاروں سے متعلقہ کوئی بات ذکر کی جائے. شروع میں کتنی چیزیں ذکر تھیں، چار، آگے چاروں کے بارے میں ایک ایک بات ذکر ہے، لیکن تعین نہیں کی پہلی بات کا تعلق کس سے ہے، دوسری کا کس سے، تیسری کا کس سے، چوتھی کا، سننے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پہلی کا تعلق فلاں سے ہے، دوسری کا فلاں سے، تیسری کا فلاں سے، چوتھی کا فلاں سے ہے. سورت سمجھ گئے. تو پہلے جو متعدد ذکر کر دیے اس کو کہتے ہیں لف، اور آگے ہر ایک کا جو حکم بیان کیا اس کو کیا کہتے ہیں، نشر بھائی. اور یہ ضرور یاد رکھنا، اس میں تعین نہیں ہوتی، یہ نہیں بتائیں گے پہلی کا تعلق کس سے ہے، دوسری کا کس سے، تیسری کا کس سے، چوتھی کا کس سے، یہ سننے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے. تو دیکھو یہاں پر دیکھو، پہلے چار چیزیں ذکر کی، اعتاق میں مال کو ذکر کیا، صلح عن قود کو ذکر کیا، رہن کو ذکر کیا، اور خلع. پھر آگے ذکر کر رہے ہیں انی دال عبدو، اگر دعویٰ کون کرے، غلام. یہ نہیں بتایا اس کا تعلق کس سے ہے، لیکن آپ خود سمجھ گئے اس کا تعلق کس سے ہے، اعتاق بھی مال سے. آگے ذکر آیا انی دال قاتلو، اگر دعویٰ کون کرے، قاتل. آپ خود سمجھ گئے اس کا تعلق کس سے ہے، صلح عن. آگے خود کہا انی دار راہینو، آپ سمجھ گئے اس کا تعلق کس سے ہے، رہن سے. اور آگے عرض کا ذکر آیا، آپ سمجھ گئے اس کا تعلق کس سے ہے. تو جو پہلے چار چیزیں ذکر ہوئیں وہ کہلاتا ہے لف، اور آگے جو ان سے چار متعلقہ باتیں ذکر کی وہ کیا کہلاتا ہے، نشر. اور دیکھیے آپ لف و نشر میں ترتیب ہے مولانا، لف میں جس ترتیب سے چار آئے تھے نشر میں بھی کبھی ترتیب نہیں ہوتی. لف میں چار چیزیں ایک ترتیب سے ذکر ہیں، لیکن آگے نشر میں کیا ہوتا ہے، وہ ترتیب نہیں ہوتی، تو اس کو لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں. یہ ہے لف و نشر مرتب، کہ ہر پہلے کا تعلق پہلے سے، دوسرے کا دوسرے سے، تیسرے کا تیسرے سے. فیہ لف و نشر، اس میں عبارت کے اندر لف و نشر ہے. فدا والعبد یرجع الی العتق بمال، تو غلام کا دعویٰ جو فدا و عبد جو ہے وہ راجع ہے کس کی طرف بھائی؟ عتق بھی مال کی طرف. وہاں قضا علی ترتیب، اور اسی طرح ترتیب سے سارے ہیں بھائی. یہاں ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں لئن المقصود ہا ہنا العقد وہو مختلف، اس لیے کہ یہاں پر مقصود کیا ہے؟ عقد ہے. وہو مختلف، اور ایک مال پر، ایک عوض پر جو عقد ہوگا دوسرے عوض پر وہی عقد، تو عوض کے بدلنے سے عقد بھی کیا ہو جائے گا؟ مختلف بھائی. تو دونوں گواہوں کی گواہی سے جو عقد ثابت ہو رہا ہے وہ مختلف ہے، لہذا رد کی جائے گی. وَإِنِ دَعَلْ آخَرُ، اور اگر دعویٰ کس نے کیا؟ فریق آخر نے، دوسرے مخالف نے کیا. اَيِ الْمَوْلَى فِي الْعِتْقِ عَلَى الْمَالِ، دعویٰ کس نے کیا؟ مولا نے کیا عِتَقَ عَلَى مَال میں. وَوَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي الصُّلْحِ عَنِ الْقَوَدِ، اور کس نے کیا بھئی؟ فریق آخر آیا یعنی متن میں. اب بتلا رہے ہیں فریق آخر سے کون مراد ہے ہر مسئلے میں بھئی. عتاق بمال میں کون مراد تھا؟ مولا. اور سلان قبض میں کون مراد ہے؟ ولی مقتول ہے بھئی. اور رہن کے اندر مرتہین و پھر رہنی، اور دوسرے آگے خلا کے اندر زو، کہتے ہیں وزو جو فی الخلعی. تو اگر دوسرے فریق نے دعویٰ کیا فَهُوَ كَدَعْوَ الدَّيْنِ فِي وُجُوهِهَا، تو وہ دین کے دعویٰ کی طرح ہے اپنی ساری صورتوں کے اندر بھئی. جیسے دین میں تھا بھئی، اگر کیا دین میں؟ امام صاحب کے نزدیک لفظاً بھی اتفاق ضروری تھا اور معنی بھی اتفاق ضروری، اور صاحبین کے نزدیک صرف معنی اتفاق ہی کافی ہے بشرطے کہ مدعی دعویٰ کر رہا ہو اکثر کا. دیکھیں خود تفصیل کر رہے ہیں. اِن کان الشاہدان، کانا یہ مفرد ہونا چاہیے بھئی، تثنیہ درست نہیں ہے بھئی. اِن کان الشاہدان مختلفین، یعنی اگر دونوں گواہ مختلف ہوئے لفظاً بھئی، صرف کس اعتبار سے؟ اگر دونوں گواہ لفظوں کے اعتبار سے مختلف ہوئے، تو جب لفظوں میں اختلاف آیا تو یقیناً معنی کے اندر بھی کیا آگیا؟ اختلاف. تو اگر لفظوں میں اختلاف آیا لا تقبل عندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام صاحب کے نزدیک قبول، یعنی یہ گواہ الف کی گواہی دے رہا ہے اور دوسرا الفین کی، تو امام صاحب کے نزدیک دونوں کی گواہی رد. وَإِن كَانَ مُتَّفِقَيْنِ مَعْنًا، اور اگر دونوں معنی کے اعتبار سے متفق ہیں، صرف معنی کے اعتبار سے صاحبین کے نزدیک، مثلا ایک نے کیا کہا الف اور دوسرے نے الفین، فَإِنَّ دَعَلْ مُدَّعِ الْأَقَلَّ، اگر مدعی نے کس کا دعویٰ کیا ہے؟ اقل کا، لا تقبل شہادت شاہد بالاکثر، تو شاہد بالاکثر کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَإِنِ تَعَلْ اکثر، اور اگر دعویٰ کس کا کیا ہے مدعی نے؟ اکثر کا کیا ہے، تو تقبل والا اقل بھئی، تو دونوں گواہوں کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا. کس پر؟ اقل پر. صورت سمجھ میں آگئی؟ اب یہاں سے آگے ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں بھئی. اعتراض بھئی، صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا کہ مذکورہ اوپر مسئلوں کے اندر بھئی پہلے ذکر کیا کیا؟ سب سے پہلے شراء، بیع و شراء اور کتابت کو ذکر کیا. بیع و شراء اور کتابت کے اندر بتلایا دونوں جانب سے کیا مقصود ہوگا؟ عقد مقصود ہوگا. اور پھر کچھ اور عقود ذکر کیے، جیسے خلا ہے، رہن ہے، اعتاق بمال ہے اور سلان دان، ان چار میں بتایا کہ دونوں جانب سے عقد مقصود نہیں ہوتا، ایک جانب سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ عقد، اور دوسری جانب سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ مال مقصود ہوتا ہے جی. اب اس پر صاحب شرح وقایع اعتراض کر رہے ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا کہ ایک طرف سے عقد ہے، دوسری طرف سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ عقد ہی ہونا چاہیے، لہذا اختلاف آ جائے تو دوسری جانب سے بھی گواہی کو قبول. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگرچہ لفظوں میں اختلاف آ جائے لیکن معنی میں اتفاق ہو اور مدعی نے دعویٰ کس کا کیا ہو؟ اکثر کا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ گواہی، کیونکہ اس صورت میں کیا مقصود ہوا؟ مال مقصود ہے، عقد مقصود نہیں. کہتے ہیں حالانکہ دونوں طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ دونوں طرف سے گواہی کو قبول نہیں، جیسے غلام کی طرف سے، راہن کی طرف سے، بیوی کی طرف سے گواہی میں اختلاف آتا تو گواہی قابل قبول نہیں تھی، تو جانب آخر کی طرف سے بھی اگر گواہی میں اختلاف آئے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے. دیکھا، یہ اعتراض بس ذکر کریں گے. وَلِقَائِلٍ، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، وَلِقَائِلٍ اَن يَقُولَ، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ لَيْسَ هَذَا كَدَعْوَةَ دَيْنِ، یہ دین کے دعویٰ کی طرح، یہ ثانی فریق آخر کو فریق آخر کو آپ نے دعوی دین کی طرح بنا دیا، حالانکہ یہ دعوی دین کی طرح نہیں. کیوں؟ لِأَنَّ دَيْنَ يَسْقُطُ بِإِقْرَارِ الْمَدْيُونِ، اس لیے کہ دین یا تو ثابت ہوگا کس کی وجہ سے، کہ مدیون نے خود کیا کیا ہے، اقرار کیا ہے. تو جب اقرار کیا ہے فَيُمْكِنُ أَن يُقِرَّ عِنْدَ أَحَدِهِمَا بِأَلْفٍ وَعِنْدَ الْآخَرِ بِأَكْثَرَ، تو ممکن ہے ایک گواہ کے سامنے اس نے کتنے کا اقرار کیا ہو. دین کے اندر، بھائی دین کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا، اگر دو گواہوں کے اندر اختلاف بھی آ جائے تو کوئی حرج قبول کر لیتے تھے، جبکہ مدعی نے دعویٰ کتنے کا کیا ہو، اکثر کا. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے توجیہ بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے دو گواہوں میں اختلاف کیوں آیا، ایک کے سامنے اس نے اقرار کتنے کا کیا تھا، 1000 کا، اور دوسرے کے سامنے کتنے کا اقرار کیا، 1100 کا. تو یہ تو اختلاف گواہوں میں اس کے اقرار کی وجہ سے آیا، تو توجیہ تطبیق آ گئی کہ بھئی یہ دو گواہ کیوں اختلاف کر رہے ہیں. اگر اس پر پیسے ہوتے تو 1000 ہو سکتے تھے یا 1100 ہو سکتے تھے، ان گواہوں میں اختلاف ہے آپ پھر کیوں قبول کر رہے ہیں. کہتے ہیں تطبیق ممکن تھی. کیسے؟ ہم یوں کہیں گے ایک گواہ کے سامنے اس نے خود ہی کتنے کا اقرار کیا تھا، دوسرے کے سامنے خود ہی کتنے کا اقرار کیا، 1000، تو گواہوں کا اس میں قصور نہیں، گواہی وہ ٹھیک دے رہے ہیں، لیکن اس نے اقرار ہی ایک کے سامنے 1000 کا کیا، دوسرے کے سامنے 1000. فَيُمْكِنَا يُقِرَّ عِنْدَ أَحَدِ شَاهِدَيْنِ بِأَلْفٍ، ممکن ہے کہ وہ اقرار کرے کہ وہ دو گواہوں میں سے ایک کے پاس 1000 پر، وَعِنْدَ الْآخَرِ بِأَكْثَرَ، اور دوسرے کے پاس زیادہ اقرار کرے. وَيُمْكِنُ أَيْضًا، بھائی اور یہ بھی ممکن ہے کہ يَكُونَ أَصْلُ الْحَقِّ هُوَ الْأَكْثَرَ، کہ اصل حق کیا ہو، وہ زیادہ ہو. یعنی 1100 تھا، ایک گواہ کتنے کی گواہی دے رہا ہے اور دوسرا 1000، تو آپ پھر بھی گواہی قبول کر لیتے ہیں. کیوں بھئی؟ اختلاف ہے. حالانکہ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اصل دین کتنا تھا، 1100، تو ایک گواہ کو اس کا پتا تھا کہ اصل دین ہے 1100، اس نے اس پر گواہی دے دی، اور دوسرے کو پتا ہے کہ تھا تو کتنا بھئی، 1100 تھا، لیکن 100 وہ ادا کر چکا ہے، یا اس نے 100 کیا کر دیا ہے، معاف کر، تو تطبیق آ جاتی تھی یا نہیں بھئی، تو وہاں تطبیق ممکن تھی. وَيُمْكِنُ أَيْضًا أَن يَكُونَ أَصْلُ الْحَقِّ هُوَ الْأَكْثَرَ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصل حق کیا ہو، وہ اکثر ہو. لَكِنَّهُ قَضَى الزَّائِدَ عَلَى الْأَلْفِ، لیکن وہ جو الف پر زائد ہے اس نے کیا کر دیئے ہیں، ادا کر دیئے ہیں. اور ابرآن ہو عند احد الشاہدین، یا معاف کر دیا ہے اس نے دو گواہ میں سے کسی ایک کے سامنے، دون الاخری، نہ کہ فَالتَّوْفِقُ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ، تو ان دونوں کے درمیان توفیق کیا ہے، ممکن ہے. اما ہا ہونا، باقی یہاں پر، فَالْمَالُ يَثْبُتُ بِطَبِعِيَّةِ الْعَقْدِ، مال کس طرح ثابت ہو رہا ہے، عقد کے تابع رہتے ہوئے ثابت ہو رہا ہے. وَالْعَقْدُ بِأَلْفٍ غَيْرُ الْعَقْدِ بِأَقْبِ الْأَكْثَرِ، اور ایک عقد جو الف پر ہے وہ غیر ہے اس عقد سے جو کتنے پر ہے، اکثر کے پر آیا ہے. فَبَقِ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ شَهَادَةُ فَرْدٍ، تو لہٰذا ہر ایک عقد پر کتنی گواہی باقی رہ گئی، ایک فرد کی گواہی. فَلَا تُقْبَلُ، تو گواہی کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے. كَمَا فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ، جیسے کہ طرف خلاصہ اعتراض یہ بھئی، آپ نے کہا ایک جانب سے عقد مقصود ہے لہٰذا گواہی میں اختلاف آئے تو قبول، دوسری طرف سے مال مقصود ہے تو گواہی میں اگر اختلاف آ بھی جائے لیکن معنی کے اندر اتفاق ہو تو گواہی کو کیا کر لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں بھئی نہیں، دوسری جانب سے بھی گواہی کس پر دی جا رہی ہے، عقد پر. کس پر؟ جب گواہی عقد پر آ رہی ہے تو وہاں بھی مال مقصود نہ ہوا بلکہ کیا مقصود ہوا، عقد مقصود ہوا. تو اب جب ایک گواہ نے گواہی دے دی الف پر، دوسرے نے الف و مئہ پر، تو الف سے جو عقد آیا وہ الگ ہے اور الف و مئہ پر جو عقد ہوا وہ الگ ہے، تو دونوں عقدوں پر کتنی کتنی گواہیاں ہو گئیں، ایک، تو کوئی ایک عقد بھی ثابت، لہذا اس طرف سے بھی گواہی کو قبول نہیں کرنا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ قبول نہیں کرنا. سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ تو گواہی کو اس میں بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ آپ کیا کہتے ہیں، اس جانب سے اگر اختلاف آ جائے تو یہ دین کی طرح ہے، اس گواہی کو کیا کر لو، قبول کر لو. اور صورت تطبیق کی صورت بھی بتلائی بھائی، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ایک گواہ دین کے اندر، ایک گواہ کتنے پر دے رہا ہے؟ الف پر. اور دوسرا کتنے پر گواہی دے رہا ہے؟ الف و مئہ پر. بھئی یہ ہم کیوں قبول کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے کہ تطبیق ممکن ہے. تطبیق کیا ہے؟ کیسے بھئی؟ ہو سکتا ہے دو، ایک الف کے گواہی اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے سامنے مدیون نے اقرار ہی کتنے کا کیا تھا؟ الف کا. اور دوسرا 1100 پر گواہی اس لیے دے رہا ہے کہ مدیون نے اس کے سامنے اقرار بھی کتنے کا کیا تھا؟ یہ تو اس کے اقرار، اس نے کے سامنے جتنا اقرار کیا اس نے اتنے کی گواہی دی، تو تطبیق آ گئی. تطبیق کیا ہوئی؟ کہ اس نے اقرار ہی الگ الگ کیا ہے دونوں سامنے. یا مولانا تطبیق کی یہ صورت کہ ایک گواہ دے رہا ہے 1100 پر، دوسرا 1000 پر اس لیے گواہی دے رہا ہے کہ اصل تو دین تھا ہی کتنا؟ 1000، لیکن وہ جو 100 زائد ہے اس پر یہ گواہ اس لیے گواہی نہیں دے رہا کہ اس مدیون نے خود اس گواہ کے سامنے کہا تھا کہ وہ مجھے 100 روپیہ کیا کر چکا، 1100 میں سے وہ 100 ادا کر چکا ہے، تو باقی کتنے رہ جاتے تھے؟ اس لیے گواہ نے اس کتنے پر گواہی دی؟ یا 100 اس نے معاف کر دیے تھے اس کے سامنے، تو اب اس گواہ نے گواہی کتنے پر دی؟ ایک. تو تطبیق آ گئی یا نہیں؟ تو دین کے مسئلے میں تطبیق ممکن تھی، لیکن عقد کے مسئلے میں تطبیق ممکن نہیں، اس لیے کہ ایک عقد ہوا ہے 1000 پر وہ الگ ہوگا، ایک عقد ہوا ہے 1000، یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی عقد 1000 پر بھی ہو اور 1100 پر بھی ہو، اس لیے رد کیا جانا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس. ہذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.